جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو قربانی کرنا چاہ رہے تھے لیکن قربانی نہیں کر سکے، یا قربانی ان پر واجب تھی لیکن انہوں نے نہیں کی۔ پیسے ویسے تو وہ مالداری تھی، ان کے پاس سونا تھا یا دیگر چیزیں تھیں، لیکن کیش نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانور خرید کر نہیں لائے، یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کو اگر آ کر پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر تو قربانی واجب تھی لیکن میں نے نہیں کی، یا پھر جانور خریدا تھا لیکن کسی بھی وجہ سے وہ عیب دار ہوا، قربانی نہیں کر سکا، ایسے سارے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اب کیا جانور کو ذبح کریں گے یا کوئی اور حکم ہے ان کے لیے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب تھی اور انہوں نے قربانی نہیں کی، اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ علم نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس میں اگر غور کیا جائے تو جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ قربانی کرتے ہیں، تو وہیں لاکھوں نہیں تو ہزاروں ایسے افراد ایک بڑے شہر میں مل سکتے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر رہے ہوتے
ہیں۔
تو اب اگر قربانی کا وجوب کسی کے اوپر ہو چکا تھا اور اس نے اس واجب کی ادائیگی نہیں کی، تو شریعت مطہرہ کا حکم ایسے فرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک زندہ بکری یا بکری کی قیمت، متوسط درجے کی ایک سالہ بکری، یا تو زندہ بکری صدقہ کر دے،
دونوں کے اختیار ہے،
یا اتنی قیمت جو ایک بکری کی قیمت بنتی ہے۔ اب بالفرض اگر کسی بکری کی قیمت 15,000 روپے بنتی ہے، اب اس میں بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، تو ان کی متوسط درجے، یعنی بہت زیادہ اعلیٰ نسل کی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ لو لیول کی ہو ایسی بھی نہیں، بلکہ متوسط درجے نارمل کنڈیشن میں اگر ایک بکری جو بے عیب ہے قربانی کے ان تمام شرائط کے مطابق، اس کی جتنی قیمت بنتی ہے، تو یا تو وہ قیمت صدقہ کر دے یا زندہ بکری صدقہ کر دے۔ ایسا نہیں کرے گا کہ یہ پہلے قربانی نہیں کی تو اب یہ قربانی کرے، اور باقاعدہ جس طرح جانور ذبح کیا جاتا ہے اس طرح یہ سمجھے کہ اس طرح میری قربانی ادا ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اب یہ آدمی اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ اب قربانی کی وہ اپنے طور پہ قضا کرنا چاہ رہا ہے، تو اب اگر اس نے اس کو ذبح کر دیا تو اس بکری کا گوشت یہ کھا نہیں سکتا،
خود نہیں کھا سکتا،
خود نہیں کھا سکتا۔ اب اس کو حکم ہے کہ یہ صدقہ کرے گا،
صدقہ کرے،
یعنی فقراء کو صدقہ کرے گا، اور ساتھ میں چونکہ اس نے اس کو ذبح کر دیا، اور اس کو حکم یہ ہے کہ یا تو زندہ بکری صدقہ کرے یا زندہ بکری ایک سالہ متوسط درجے کی اس کی قیمت صدقہ کرے۔
ٹھیک ہے،
اس نے ذبح کر دیا تو ذبح شدہ جو بکری ہے وہ اب گوشت ہے سمجھے،
ٹھیک ہے،
تو اب نارمل اگر اس کو بیچا جائے گا تو اب کوئی بھی اتنے ریٹ نہیں دے گا جو ایک زندہ بکری کے ریٹ ہوتے ہیں، تو اب تو یہ بس یہ کھال اور گوشت اس کا جتنا وزن اور جو کچھ اس کی قیمت ہوگی، تو ممکن ہے بالفرض اگر 15,000 کی ایک بکری یا بکرا ہو اور اس کو ذبح کر دیا جائے، اب اس کا جو گوشت ہے وہ 8,000 کا رہ جاتا ہے، تو اب یہ گویا 15,000 سے 8,000 کا رہ گیا، تو 7,000 کی کمی واقع ہو گئی۔ تو اب اس کو حکم یہ ہوگا کہ 7,000 روپے بھی گوشت کے ساتھ ساتھ صدقہ کرے گا۔
اچھا، یہ بھی کرے گا اور اس کے علاوہ بکری بھی کرے گا؟
بکری کا جو گوشت ہے
نہیں،
الگ سے بکری
بس اب کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو کرنا تو زندہ تھا،
کرنا یہی تھا کہ زندہ بکری صدقہ کرتا، کسی غریب مستحق کے زکات شخص کو دے دیتا، جس کو ہم شریف فقیر کہتے ہیں، یا اتنی اس بکری کی قیمت ادا کر دیتا۔ اس نے یہ کیا کہ ذبح کر دیا اور یہ سمجھا کہ میری طرف سے قربانی ذبح کرنے سے ہوگی، تو اب اس کی جو قضا ہے وہ ذبح کرنے سے ادا نہیں ہوئی۔
ٹھیک ہے،
اب حکم یہ ہے کہ یہ گوشت صدقہ کر دیں، جو قیمت میں ڈفرینس آیا زندہ اور ذبح شدہ کے درمیان، تو وہ قیمت کی کمی بھی اس کو دینا لازم ہے۔
ٹھیک ہے،
تو عافیت اسی میں ہے کہ شرعی احکامات بر وقت آدمی سیکھے اور اپنے متعلقہ فرائض واجبات کا علم سیکھتا رہے، تاکہ کسی بھی قسم کے عبادت کی ادائیگی کا جو وقت آتا ہے اس وقت میں وہ غفلت نہ کرے، اور چونکہ جو ایک مزہ ادائیگی میں کسی فرض یا واجب کے جو ادائیگی کا عین وقت ہے اس میں جو ثواب ملتا ہے، تو آدمی اس میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اور بر وقت ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو ایسی صورت میں توبہ بھی لازم ہے، اور جو چیز فرائض یا واجبات سے تعلق رکھنے والی ہے اور وہ چھٹ گئی ہے، تو اس فوت ہونے پر، چھٹنے پر جو شریعت کی خلاف ورزی ہوئی اور ایک گناہ کا ارتکاب کیا، اس میں توبہ بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی تلافیاں ہیں
وہ بھی
کرنی ہوں گی۔
ایسی صورت میں کسی مفتی سے رابطہ بھی کر لے اور دوبارہ خاص صورتحال کو سمجھ لے تو یہ بہتر ہوگا۔ تو ایک اور چیز بھی اسی سے متعلق ہے کہ ایک آدمی تھا، اس پر قربانی واجب تھی، بہت زیادہ امیر نہیں تھا لیکن اتنا مال تھا کہ قربانی واجب ہو جائے۔ اس نے اپنے اس رقم میں سے ایک جانور خرید لیا، اب اس کا مال کم ہو گیا، پہلے اب اتنا نہیں رہا کہ اس کو افغانی کہا جائے، وہ جانور عیب دار ہو گیا، مر گیا۔ ایسے بھی کئی جانور ہوں گے کہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ عیب پیدا ہو گیا اور ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو اب تھا غنی جب وہ جانور خریدا تھا، تو اب کیا اس پر، اور اس نے اب اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی مسئلہ کہاں سے پوچھتا، وقت گزار دیا، تو کیا اب اس شخص پر بھی بکری صدقہ کرنا واجب ہے کہ قربانی نہیں کی تھی، یا اس پر قربانی واجب ہی نہیں رہی؟ کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟
یعنی آپ کے سوال کا خلاصہ جو میں سمجھا وہ کہ یہ پہلے قربانی واجب تھی،
جی جی
ٹھیک ہے، اور اس نے جانور خریدا ہے، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جانور عیبدار ہو گیا، ایسا عیبدار کہ وہ قربانی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر کوئی ایسی صورت بن گئی کہ قبل از وقت جانور عیبدار ہونے کی وجہ سے یا جو بھی صورت بنی، تو اب وہ شخص یا جانور مر گیا ہے، تو اگر اب وہ شخص ایسا ہے کہ جو غنی نہ رہا، مثال کے طور پہ کسی کے پاس 45,000 روپے تھے اور وہ حاجت اصلیہ ضرورت سب چیزوں سے قرض سے فارغ تھے،
ٹھیک ہے،
اب وہ لے کر آ گیا ہے 25,000 روپے کا بکرا،
20 رہ گئے اس کے پاس،
اب 20,000 رہ گئے، اور یہ بکرا قربانی سے پہلے ہی مر گیا
گم گیا،
ٹھیک ہے، وہ گم گیا، مل بھی نہیں رہا، تو اب ایسی صورت میں اب اس کے پاس رہ گیا 20,000 اور حاجت اصلیہ وغیرہ سے فارغ ہی اتنی ہی رقم ہے بس، تو اب ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر قربانی دوبارہ واجب نہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن ایام قربانی میں اگر اس کے پاس اتنی مالیت آ جاتی ہے کہ جو حاجت اور اصلیہ سے زائد اور قرض وغیرہ سے فارغ ہو، اور اس کی مالیت نصاب زکوٰۃ یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی ہو، تو پھر اس کو قربانی دوبارہ سے کرنی ہوگی۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ بنیادی جو مسائل درپیش آتے ہیں وہ ہم نے مفتی صاحب سے دریافت کیا، کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی،
محمد معظم اتاری، مرکز الاولیاء لاہور۔ گزارش یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ حج کے بعد طواف زیارت جو نہ کرے، لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوتے، کیا ایسا درست ہے؟
جی حضور، لوگ کہتے ہیں تو کیا صحیح کہتے ہیں؟
اس معاملے میں جو انہوں نے سنا ہے تو وہ صحیح سنا ہے کہ جب کوئی شخص حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو حج کے احرام باندھنے کی صورت میں ایک شریعت مطہرہ نے کچھ چیزیں اس حالت احرام میں جو شخص آ چکا ہے اس کے اوپر حرام کر دی ہیں، اگر کوئی عمرے کا احرام باندھتا ہے تو اس پہ بھی بہت ساری چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، جیسے خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، ایک آدمی جو حالت احرام میں ہے تو وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا، چہرے پہ کوئی کپڑا مس نہیں کرے گا، اسی طریقے سے سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا۔ تو اب جو حج کا جو احرام ہوتا ہے، حج کے احرام میں کچھ پابندیاں مزید بڑھ جاتی ہیں، تو ان پابندیوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت، یعنی عمرے کے اندر بھی یہ پابندی تو اس وقت تک رہتی ہے جب تک عمرہ ادا نہ کر لے، لیکن طواف حج کے اندر مزید یہ پابندیاں یہ رہتی ہیں کہ کچھ پابندیاں ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب حجاج کرام مزدلفہ سے مینا واپس پلٹتے ہیں، اولاً وہ رمی کرتے ہیں، اگر وہ قارن یا متمتع ہوں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی بھی کریں۔ قربانی کرنے کے بعد اب ان کو تیسرا کام کرنا ہوتا ہے، حلق یا تقصیر،
بال منڈوانا،
بال منڈوانا یا چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کتروانا۔ تو جب یہ کام قصر یا حلق کر لیتے ہیں تو پھر جو احرام کی جو عمومی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں،
ٹھیک ہے۔
لیکن طواف زیارت اگر حاجی مرد نے یا عورت نے ابھی تک نہیں کیا تو وہ ایک دوسرے سے، یعنی مرد اور عورت ازدواجی معاملات نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے کو جس طرح میاں بیوی کے معاملات ہیں ان کی پرمیشن انہیں نہیں ملتی۔ جب یہ طواف زیارت کر لیتے ہیں آدمی یا عورت، تو اب مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہیں اور وہ معاملات میاں بیوی کے مابین جو ہیں وہ جائز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف معاملہ جو میاں بیوی ہیں انہی کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی اگر کمارا شخص ہے،
ٹھیک ہے،
غیر شادی شدہ ہے اور وہ حج پہ جاتا ہے اور حج پہ جانے کی صورت میں وہ سارے مناسک کے حج ادا کر لیتا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکا،
ٹھیک ہے،
اور واپسی آ گیا اپنے وطن، تو شادی ہو گئی تو یہ میاں بیوی کے معاملات ابھی حلال
ہی بیان ہوا ہے۔
اسی طریقے سے عورت ہے تو اس نے طواف زیارت کسی بھی وجہ سے نہیں کیا، اب وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، تو شادی ہونے کی صورت میں بھی ازدواجی معاملات کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ طواف زیارت ادا نہ کر لے،
ٹھیک ہے۔ طواف ودا بھی اسی کو کہتے ہیں،
طواف ودا الگ چیز،
اچھا وہ الگ ہے،
طواف ودا جو آفاقی حجاج کرام ہوتے ہیں جو میقات کے باہر سے حج کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان آفاقی حاجیوں پر، جیسے پاکو ان سے آنے والے، مثال کے طور پہ یہ جب حج کرنے جائیں گے تو جب واپسی پلٹیں گے حج کے بعد، ان کے اوپر ایک طواف، طواف ودا، طواف رخصت بھی جس کو کہتے ہیں، وہ لازم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اس کا معاملہ الگ ہے، وہ نہ بھی کیا ہو تو اس سے میاں بیوی کے معاملات پہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا۔ طواف زیارت یہ حج کا ایک رکن ہے اور رکن اعظم تو وقوف عرفہ ہے، اس کے کر لینے کی صورت میں تو حج یعنی حاجی ہو گیا،
ٹھیک ہے۔
لیکن یہ مزید جو میاں بیوی کے مابین جو تعلق ہے، تو یہ خاص تعلق، یہ اس کی حرمت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک مرد یا عورت جو بھی دونوں ہیں یہ طواف زیارت نہ کر لیں،
ٹھیک ہے۔
تو اس حوالے سے یہ مسئلہ بالکل جو انہوں نے سنا ہے سائل محترم نے بالکل صحیح سنا ہے، اور مزید اس کو پڑھنا چاہیں تو رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے، اور وہاں جو لکھا ہے وہ بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے، بہار شریعت میں لکھا ہے وہ کتب فقہ کی روشنی میں
لکھا گیا،
بالکل فتاوی جو ہیں عالمگیری اور فتاوی قاضی خان اور جتنی بھی کتب فقہ ہیں سب کے اندر یہ مسئلہ بالکل واضح مسلم ہے،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ جی، ایک اور کال چلائیے۔
میرا سوال یہ ہے، قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں لوگوں میں یہ بڑا سننے میں آتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت جو ہے یہ محرم الحرام سے پہلے پہلے ختم کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں یہ محرم کے بعد استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی دیر استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔
یہ گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے استعمال کرنے کی ایک مخصوص لمٹ رکھی تھی کہ اتنے دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد یعنی اس کو باقی نہیں رکھ سکتے، اس کو پھر صدقہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے تھے اگر انہیں کسی حکم شرع کے اندر اس کی ادائیگی میں، اس کی تعمیل میں، مطلب پسو پیش نہیں ہوتے تھے، لیکن بارگاہ رسالت میں آ کر عرض ضرور کرتے تھے اگر اس میں کچھ تخفیف کا پہلو نکلا ہے تو. یوں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس معاملے میں بارگاہ رسالت میں جب عرض کی کہ اس کے گوشت کو اتنی جلدی ختم کر دینا، اور پھر بعد میں گوشت میسر ہر ایک کو نہیں آتا تھا، کی بھی اپنی ہی قربانی ہے، تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس میں معاملے میں رخصت عطا فرمائی. اب کتنی رخصت عطا فرمائی؟ تو ایک حدیث مبارکہ میں اتنا یعنی ارشاد فرمایا کہ اس ذی الحجہ سے اگلے ذی الحجہ تک بھی
اگر محفوظ کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو،
کھانا کی پرمیشن دے دی گئی. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اب یہ گوشت محرم الحرام تک بھی اگر کوئی بچا کے رکھتا ہے، سنبھال کے محفوظ رکھتا ہے، تو وہ بلا شبہ جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی ناجائز یا حرمت کا پہلو نہیں ہے. بلکہ خاص محرم الحرام میں جو ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں کھچڑے پکانے کے ذریعے ایک نیاز کا اہتمام امام حسین اور شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے ایصال ثواب کا ایک اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس گوشت کو استعمال کرنا بلا شبہ جائز ہے. اس میں بھی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور خیال رکھیں کہ گوشت کو یہ صرف قربانی ہی کا نہیں، نارمل بھی گوشت کو بہت عرصے تک ڈیپ فریزر میں رکھنا، ٹھیک، اب یہ نارمل فریج کے اندر بھی اوپر والا کھانا وہ فریزر کا ہوتا ہے، تو گوشت کو یوں جما کے اور برف بنا کے رکھنا یہ اس کے اندر مضر اثرات پیدا کر دیتا ہے. تو گوشت کو 15 سے 20 دن کے بعد اگر تک کوئی چلاتا ہے تو بس اوقات اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. یہ خود جو گھر میں لوگ رہتے ہیں ان کو خود محسوس ہوگا کہ جب بہت زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو جب اوپر والا کھانا برف والا کھولا جاتا ہے تو ایک بھپکا سا آتا ہے. وہ عموماً ایک چونکہ گوشت لوگ دھو کر اور اس طرح اہتمام سے عام طور پہ نہیں رکھتے تو وہ خون کی ایک اسمیل سی ہوتی ہے، گوشت کی اسمیل آتی ہے اور کافی عرصے تک پھر وہ رہے گی. تو یہ اگر مضر ہیں تو اس گوشت کو پورے عرصے، لمبے طویل عرصے تک چلانا کوئی لازم تو نہیں ہے، بس جل از جل جو کھا سکتے ہیں کھا لیں، ورنہ غربا کو
تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، مجھے بار بار تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ بہت وسوسے آتے ہیں دل میں کفریات، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
جی حضور، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور بہت ساروں کے لیے ہے، اور عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، تو کسی کو تجدید ایمان کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے، کسی کا وضو قائم نہیں رہ پا رہا ہوتا، مختلف طرح کی، کسی کا وہ سمجھتا ہے کہ میرا گائی ٹوٹ نہ گیا.
کئی اقسام ہیں، اور دارالافتاء میں جو فون کرنے والے سائلین ہیں ان سے جب فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسی نوعیت کے بھی لوگوں کو وسوسے ہیں. تو خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وسوسوں سے محفوظ رکھے.
وسوسے کا معنی بھی بتا،
وسوسے کا مطلب ہے شیطان کی طرف سے کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے دل میں کوئی برائی، کوئی برا خیال کا آ جانا. اب وہ برا خیال کسی گناہ کی ترغیب دلانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ایمانیات کے حوالے سے آدمی کو تھوڑا تشویش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے حوالے سے. تو یوں جو ایمانیات اور ضروریات دین ہیں ان کے معاملات میں بھی بعض اوقات شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے. تو اتنا ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے خیالات سے آنے لگتے ہیں کہ جن خیالات کو زبان پہ لانے کے مقابلے میں ہمیں یہ آسان لگتا ہے کہ کوئی انگارہ منہ میں رکھ لیں.
یعنی ایسی باتیں ہیں کہ
اتنی عجیب و غریب، نہ بولنے والے
صحابہ کرام یہ عرض کر رہے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں بھی ایسی باتیں،
وسوسے شیطان ڈال رہے ہیں، یعنی خود بخود کوئی آدمی اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا، یہ شیطان دلوں میں خیالات لا رہا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس مطلب مقابلے والی ایک صورت ہے. تو وہ پریشان ہوئے، جیسے سائل محترم یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بار بار میں تجدید ایمان کرتا ہوں،
ان کو لگتا ہے کفر کی بات نکل گئی کہ کفر ہی نہ کہوں.
تو اب ایسی صورت میں بار بار یہ جو تشویش ہو رہی ہے نا، تو اس تشویش کو دور کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہی تو ایمان ہے،
سبحان اللہ.
یعنی آدمی اس کو مفسرین و شارحین نے حوالے سے اس انداز میں لیا کہ جہاں مال ہوتا ہے
وہیں
آتے ہیں, تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں شیطان آئے گا وسوسے ڈالنے. تو عام طور پہ کسی غیر مسلم کو اس طرح کے وسوسے نہیں آئیں گے جو مسلمان کو آ رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
اللہ کے بارے میں اور اس طرح. تو وہ جو وسوسوں کا شکار ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو کبھی غیر مسلم اس کا خزانہ خالی ہے ایمانیت کے حوالے سے. تو اب یہ ہے کہ وسوسہ چاہے جتنا بھی قوی ہو, وسوسہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا, رائی کا دانا بھی اس سے بڑا ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن جب آدمی اس کو بالکل سر پہ سوار کر لے, خیال آیا, پریشان ہوا تو یہی سمجھیں ایک پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے. تو اس کا دفع کرنے کا ایک تو روحانی طریقہ علاج وہ یہ ہے کہ آدمی آمنت باللہ و رسولی ہی کہہ لیا کرے.
یہ جملہ
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا, آمنت باللہ و رسولی ہی, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پورا پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا ورد کریں. تو ان روحانی اعمال کے کرنے سے, وظائف کے پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان وظائف میں ایسی پاور اور قوت ہے کہ آدمی کے وہ خیال جو شیطان لا رہا ہوتا ہے وہ فوراً دور ہونے کی صورت بنتی ہے. دوسرا یہ کچھ پریکٹیکلی نہیں کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان خیالات میں منہمک نہ ہونے دیں,
ٹھیک ہے.
خیال آیا جھٹک دیں, اپنے جو کام کر رہے ہیں جائز کام, ایک بندہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے وہ انہی وسوسوں میں رہ کر کام بھی صحیح نہیں کر رہا اور بار بار کلمہ شریف پڑھ کر تشدید ایمان اور یہ پریشان.
تشدید ایمان وضو کے بارے میں, ایک اسلامی بھائی ہیں ان کو میں جانتا ہوں, ان کو وضو میں وسوسہ تھا کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا, اور وہ ہر چیز میں سمجھتے تھے شاید اس کی وجہ سے حدث ہو گیا. پہلے تو آتے تھے کہ فرش دھوتے تھے جہاں ان کو پاؤں رکھنا ہے, پھر وہ نل دھوتے تھے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے, اس سے حدث مجھے نہ آ جائے, پھر وضو کیا, پھر ان کو شک پڑا, نہیں دوبارہ وہ لگے رہتے تھے. یہاں تک کہ مسجد میں اگر پانی ختم ہو جائے نا تو مسجد کے جو بزرگ ہوتے وہ کہتے تھے یہ رات پھر وہ آیا ہوگا, یعنی اتنا ان کو ہوتا تھا کہ ایک ٹینکی خالی ہوئی ہے نا تو کسی بندے نے کی ہے. تو اب یہ کیا کرے, یعنی یہ صرف کلمات پڑھنے سے, وظائف پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا یا کچھ اور بھی ہے کوئی اس کو سمجھائے؟
اصل تو ہے توجہ اس طرف نہ دے, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی اچھے ماہر عالم دین نیک صالح آدمی کے پاس پہنچے اور اپنی جو کیفیت ہے, جو وسوسے سے وضو والا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں یا ایمانیت کے حوالے سے, تو کسی اچھے عالم دین کے پاس جب یہ پہنچیں گے تو بس اوقات ایک نیک آدمی کی صحبت سے بھی وسوسے دور کرنے کے طریقے پتہ چل جاتے ہیں. دارو لکھتا ہے سنت میں اس طرح کے وسوسوں والے آتے تھے. اب ایک اسلامی بھائی کو وسوسہ تھا غسل کے صحیح ہوا یا نہیں ہوا, وہ دو دو گھنٹے تک نہاتے ہی رہتے تھے. جیسے ایری میں جہاں پہ پانی آ رہا ہے اور پورے عمارت کے اندر ایک بڑی ٹنکی, اس کے ذریعے سے پھر ہر ایک کے اپنے اپنے فلور میں گھر میں تھوڑا تھوڑا مقدار میں جمع ہوتا ہے, وہ پوری ٹنکیاں خالی کرتے, غسل ہو نہ ہو, اب والدہ کی سنتے تھے وہ,
ٹھیک ہے,
لیکن وہ دو دو گھنٹے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا. تو کوشش کی, سمجھایا, تو وہ کافی حد تک ان کا ٹائم کم ہوا. اب انہوں نے آخری اطلاع تک تو بتایا تھا آدھے گھنٹے میں فارغ, لیکن اللہ کرے کہ یہ آدھے گھنٹے کو بھی کم کر دیں اور وسوسوں سے نکلیں. تو غسل کرنا یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
فرض صحیح معنوں میں فرض غسل کی ادائیگی 5 منٹ کے اندر اندر بھی ممکن ہے, اور اس کے لیے کوئی ٹنکیاں اور بالٹیاں خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غسل کی جو پانی کی مقدار ہے وہ کئی کینوں پر مشتمل نہیں تھی, بلکہ 6 سے 7 لیٹر کے اندر اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غسل کر لینا یہ ثابت ہے. تو 6 سے 7 لیٹر کے اندر اندر, تو 6 لیٹر کا جو نارمل کین ہے اس سے بھی بآسانی غسل ہو سکتا ہے, فرض غسل کرنا چاہے. لیکن وسوسے کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتے ہیں, ٹنکیاں خالی ہو جاتی ہیں, تو وسوسے کا ایک حل یہی ہے, اس کی طرف دھیان نہ دیں, توجہ نہ کریں, اور لا حول شریف پڑھیں, اعوذ باللہ پڑھیں, آمنت باللہ و رسولہ, بالخصوص جو ایمانیات کے حوالے سے وسوسے آ رہے ہیں تو وہ پڑھیں. یہ تو تجدید ایمان بار بار کر رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ گویا ایک تو ہے کہ واضح طور پہ ایک آدمی سے اللہ نہ کرے کوئی کفریہ کام یا کوئی کفریہ بات زبان سے نکل گئی,
ٹھیک ہے,
تو پھر تو وہاں تو شریعت کا حکم اس پہ لاگو ہوتا ہے کہ اس کو تو فوراً توبہ بھی کرنی ہے اور تجدید ایمان بھی کرنا ہے. کفر کی نوعیت کے اعتبار سے تو تجدید نکاح وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں, لیکن ایک آدمی کو بیٹھے بٹھائے وسوسہ آ رہے ہیں, تو نے ایک کٹورا ہلایا تو تیرا پتہ نہیں ایمان کا کیا بنا. ان وسوسوں کا حال ایسا ہے, وہ اگر تو پانی پیے گا تو ایمان سے خارج نہ ہو جائے. اب یہی بات آدمی کو بس ستا رہی, وہ پانی نہیں پی رہا,
طلاق میں ہو جاتے ہیں,
طلاق کے اندر تو نے اگر یہ کیا تو طلاق پڑ جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ان معاملات میں ہوتا کیا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آدمی کو شیطان ان بہت سارے کاموں سے ایکٹیویٹی سے روکا ہوا ہوتا ہے. یہ سراسر وسوسے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان کی طرف دھیان نہ دیں. اور انشاءاللہ دھیان نہ دینے سے واضح فرق ان کو
وجہ کیا بنتی ہے. دیکھیں جیسے تجدید ایمان یہ اصطلاح ہے, ہر کسی کو پتا بھی نہیں نا, تجدید ایمان کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں, ہر ایک اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوگا. یعنی ایمان دوبارہ کلمہ شریف پڑھ لینا.
جو سائل جو اپنے سوال میں, تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پتہ نہیں کوئی کفر سرزد ہو گیا, میں دوبارہ کلمہ پڑھ رہا ہوں, دوبارہ مسلمان.
اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تجدید ایمان کیا جاتا ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے کفر سرزد ہونے کی صورت میں, یہ عام عوام کو نہیں پتہ ہوتی ہیں باتیں, سیکھنے کے بعد ہی آتی ہیں, تو ان کو کہاں غلطی لگی؟ کیونکہ ابتدا تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ تجدید ایمان بھی کوئی چیز ہے. غلطی کہاں ہوئی کہ اب ان کا دماغ ایسا ہوا کہ اب ان کو ہر بات میں تجدید ایمان سوچتا ہے؟ پڑھنے میں غلطی ہوئی, بغیر استاذ کے پڑھنے میں غلطی ہوئی, مسئلہ ہوا کہاں ہوگا؟
اب دیکھیں اس کی وسوسے کی جو بنیاد ہے, یہ تو جن کا مسئلہ ہوتا ہے
جی جی,
جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے پھر پیچھے جائیں گے تو پتہ چل سکتا ہے کہ وسوسہ یہاں سے شروع ہوا,
ٹھیک ہے.
ورنہ نارملی وسوسہ کسی بھی وقت کسی بھی طرح,
ان کی طبیعت میں ہی وسوسے تھے, اب انہوں نے یہ اس طرح کے مواد کو پڑھا تو اس معاملے میں وسوسے شروع ہوئے.
ایسا ضروری نہیں ہے,
اچھا خاص نو میں بھی ہوتے ہیں کسی ایک ہی طرح,
بلا وجہ اچانک ایک وسوسہ دل میں گزرا اور اس کو دل میں قرار دے دیا,
ٹھیک ہے,
اب پریشان ہونا شروع.
تھوڑے بہت تو وسوسے ہر ایک کو آ رہے ہوتے ہیں, وہ شگونیاں جو لے رہے ہوتے ہیں
تو وہ وسوسے آتے ہیں, لیکن ان کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے.
کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک آدمی توجہ نہیں دے رہا,
ٹھیک ہے.
ایک آدمی اب توجہ دینے لگتا ہے تو پھر اس کو وسوسے بہت زیادہ آنے لگتے ہیں. اس کو یوں سمجھیں جیسے اس وقت ہم یہاں ایک سلسلہ کر رہے ہیں, کچھ ایسی آوازیں جیسے اس وقت جو یہاں اے سی چل رہا ہے اس کی کچھ آواز توجہ کریں گے تو
آئے گی, ورنہ نہیں جائے گی.
لیکن ابھی تک اس سے پہلے, اس بات کے کہنے سے پہلے تک آپ کے بھی کان میں آواز آ رہی تھی لیکن آپ نے توجہ نہیں دی, تو وہ آواز آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی نہیں رہی, لیکن جب میری توجہ دلانے سے آنے لگی تو اسی طرح وسوسے کا حال ہے, کوئی خیال آتا ہے چلے جاتا ہے. اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی گرد غبار اڑتا ہی رہتا ہے نا, ایک آدمی ہے اس کی صفائی کرتا رہے صفائی کرتا رہے تو نہیں رہے گا, ایک آدمی جمنے دیتا ہے اس کو برقرار رہنے دیتا ہے, اس کو دیکھتا رہتا ہے, اس کو صفائی دور نہیں کر رہا ہوتا تو وہ ایک بہت زیادہ ڈسٹ والی جگہ.
جیسے ماربل کے اندر لوگوں کو جو نا اس میں جلالت اور دیگر متبرک الفاظ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ پھر وہ لائنیں ملا ہی لیتے ہیں,
تو وہ تو پھر حالانکہ وہ کوئی دیکھا جائے تو وہ انہی کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
کسی اور
اس کا بھی دیکھیں یوں کریں یوں کریں تو
وہ نام پھر وہ عجیب و غریب ہی بن رہا ہوتا ہے, وہ لہر کھاتا ہے
سمجھ آ رہا ہوتا ہے.
اس طرح کے خیالات سے ہمیں نکلنا چاہیے.
اور ان کا علاج جو امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی کتاب ہے, رسالہ ہے, چند صفحات وہ مشتمل ہے, بہت ہی بہترین مواد اس کے اندر موجود ہے. بڑے پیارے انداز کے اندر امیر علی سنت نے سمجھایا ہے کہ وسوسے کو کیسے ختم کیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, ساری باتیں اس رسالے میں موجود ہیں. آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے, جو لوگ اس بیماری میں یا اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو دیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کی یہ مدد کرنا ان کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ دینی معاملات میں ہی وسوسے آتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی آتے ہوں, تو ایک مرض ہے ایک طرح کا, تو اس کو دور کرنے میں ہمیں دیگر مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
مستفیض صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی دبئی سے گئے ریاض, وہاں انہوں نے اقامت کی نیت کی, وہاں تقریباً 15 دن سے زیادہ وہاں ان کو رہنا تھا. اب وہ وہاں سے حج کرنے گئے, حج کر کے جب وہ واپس ریاض آئیں گے تو مقیم رہیں گے یا مسافر رہیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
یہاں سے یعنی دبئی سے وہ ریاض گئے, وہاں 15 دن کا اسٹے کیا, وہ وہاں تو مقیم بنے, پھر وہاں سے جب حج کرنے گئے حج سے فارغ ہو کر
دوبارہ ریاض
آ گئے, تو ریاض میں کتنے دن رہنا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا. تو ابھی اگر ریاض میں 15 دن یا اس سے زائد ایام ان کو رکنا ہے مزید,
ٹھیک ہے,
تو یہ مقیم ہوں گے ریاض میں, اور اگر یہ 15 دن کے اندر اندر ہی دوبارہ دبئی یا جہاں پر جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں گے تو 15 دن سے کم ان کا چونکہ دورانیہ ہے ریاض میں، تو یہ ریاض میں مسافر ہوں گے.
ٹھیک ہے.
اکثر یہاں ایک چیز اور کہ ایک تعداد ہے پاک و ہند کی جو بیرون ممالک میں کام کرنے کی غرض سے پہنچتے ہیں، اور جب حج کا موقع ہوتا ہے تو وہ حج کے حوالے سے حج بھی ادا کرتے ہیں. تو اب جب واپسی، یہ تو ریاض کا جواب دیا تھا، اب یہ دبئی واپسی جاتے ہیں، تو اب اگر یہ ہیں پاکستانی اور دبئی میں جو ان کا قیام ہے، یہ قیام ان کو نیشنلٹی عام طور پہ
نہیں ملتی،
یہ ان کا ویزا ہی ہوتا ہے، تو 3 سال کا، 2 سال کا، 6 ماہ کا، مختلف اس کے ٹائم پیریڈ ہو سکتے ہیں. تو بس اوقات فیملی کے ساتھ بھی آدمی وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اقامہ رینیو کروانا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں کے باشندے نہیں ہیں، آپ کا وہ وطن اصلی نہیں ہے. تو اب اگر ایسے یہ شخص جن کا یہ سوال کرتے ہیں، اگر یہ دبئی پہنچتے ہیں اور دبئی میں اب یہ اپنے روٹین پہ آ گئے، کام کاج کی روٹین پہ آ چکے ہیں، اب یہ دبئی سے اگر یہ شاردہ جاتے ہیں یا ایسے جگہ جاتے ہیں جو 92 کلومیٹر کی مسافت دور ہے،
ٹھیک ہے،
اور جانا بھی 15 دن کے اندر اندر ہی
ہے
کہ بس یہ حد سے فارغ ہو گئے، دبئی واپسی آ گئے، اور 1 ہفتے کے اندر اندر ان کو شاردہ بھی جاتے،
جیسے روزانہ کے آفس جاتے ہیں، دبئی سے بھی جاتا ہے. مجھے اس کی مسافت تو نہیں پتا، لیکن اگر بنتی ہے،
بنتی اگر اتنی ہے کہ جو دبئی میں ہیں وہ دبئی سے اب ان کو آگے کسی ایسی جگہ اپنے کام کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے 15 دن کے اندر،
ٹھیک ہے،
کہ جو 92 کلومیٹر کی مسافت دور ہے. تو یہ جب حج کے بعد پہلا اسٹے ان کا دبئی میں ہوگا، تو چونکہ یہ وطن اصلی تو ہے نہیں، یہ وطن اقامت تھا،
ٹھیک ہے،
وطن اقامت سفر شرعی کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اب دوبارہ اس کو وطن اقامت بنانا پڑتا ہے،
ٹھیک ہے.
وطن اقامت بننے کی صورت کیا ہے؟ 15 دن 15 راتیں رکنے کا وہاں نیت اور عزم ہو. تو اگر کسی کا 10 دن بعد ہی جانے کا ارادہ ہے پختہ، تو اب وہ جگہ دبئی ان کے لیے وطن اقامت نہ رہی. اب یہ اگر کہیں اور جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، تو وطن اقامت 15 دن 15 راتیں مستقل قیام کرنے کی نیت سے بنے گی. تو اس طرح کے بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف سٹیز میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں یہ کسی بھی اپنی ضرورت کے کام سے فارغ ہو کے دوبارہ اپنے کام کی جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں ان کی نیت 15 دن 15 راتیں رکنے کی نہیں ہوتی، اور یہ سمجھتے ہیں ہم تو یہاں پہ سالہ سال سے رکے ہوئے، تو ہم تو یہاں پہ ہیں ہی مقیم، یہاں پر آنے سے 1 دن کے بعد بھی اگر یہاں سے جانا ہوا تو ہم مقیم ہی ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. اس بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی جو کتاب نماز کے احکام ہے، اس کے اندر ایک رسالہ ہے مسافر کی نماز، اس کے اندر خاص اس مسئلے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو جو بیرونی ممالک کام کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے اس میں بہت زیادہ اہم ضروری مسئلہ ہے. تو میرے وہ اسلامی بھائی اور جو اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ جو یوں بیرونی ممالک گئے ہیں اور ان کو یہ سفر کرنا پڑ جاتا ہے 15 دن کے اندر ہی، تو وہ دیکھ لیں کہ وہ مسافر کب بنیں گے اور مقیم کب بنیں گے.
جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
محمد بلال تاریخ فیروز والا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ وضو کرتے کرتے اذان ہو جائے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں؟
جی
وضو کرتے ہوئے اذان کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں،
دیا جا سکتا ہے. وضو بھی کرتے رہیں اور جواب
بھی کرتے رہیں، ہاتھ پاؤں اپنے وضو میں ہاتھ مشغول ہوں گے، زبان ذکر الہی سے تر ہو، اذان کے جواب دینا ممکن ہے تو بالکل دے
دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے.
اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہاں پر اس کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے یا وہ اس کی تنہا قصر پڑھے؟ جواب عنایت فرمائیں.
جی قصر کرے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو ہو سکتا ہے پوری پڑھنی پڑے، کیا بہتر ہے اس کے لیے؟
مسافر اپنے آپ کو جماعت سے محروم کیوں رکھیں؟ اگر جماعت ترک کرنے کے حوالے سے کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جماعت کا ثواب مسافر کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کا ثواب زیادہ ہی ہے، تو بلا عذر شرعی ترک جماعت نہ کرے.
ٹھیک ہے. اور جماعت میں شریک ہو جائے. ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد شریف میں استنجا خانے کے حوالے سے چندے کون سا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ چندہ مانگا جائے تو کس طریقے سے مانگا جائے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجیے.
جی بہت اچھا سوال کیا انہوں نے.
ایک تعداد ہمارے مسلمانوں کی وہ کم علمی ہے،
جی
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استنجا خانے بنا رہے نا تو سود کا پیسہ بھی لگا دو تو رشوت کا پیسہ بھی اس میں لگا دو,
وہ مطلب استنجا
خانہ بن رہا ہے, وہ ڈبلیو سی اور لوٹے اور یہ وہ سارے ٹائریں سب. ارے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اصل ہے تصرف,
ٹھیک ہے.
اب جس نے سود کمایا, اب سود کے اس کے پاس جمع ہو گئے 2,00,000 روپے,
یا کوئی اور کسی بھی حرام ذریعے,
حرام ذریعے سے کسی کے پاس یہ پیسہ آ گیا رشوت کا یا کوئی بھی, تو اولاً تو حکم یہی ہے کہ ان حرام اموال میں تصرف کرنا, ایک تصرف ہوتا ہے اس کو اپنے ذاتی کام میں لانا, ایک تصرف ہوتا ہے اس کے کوئی بھی اشیاء خرید لی تو اس کو اپنے کام میں لانا, تصرف میں لانا جائز نہیں,
ٹھیک ہے.
اس طرح کے اموال کا حکم یہی ہے کہ اگر سود ہے یا عقود فاسدہ سے حاصل ہونے والا کوئی مال ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے, رشوت کا حکم الگ ہو جائے گا, تو سود کا اور عقود فاسدہ سے حاصل ہونے والا مال جب قبضہ کیا تو ملک میں تو آ گیا لیکن یہ ملک خبیث ہے,
ٹھیک ہے,
ناپاک قسم کی ملکیت ہے. اب اس آدمی پہ لازم ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے ناپاک مال نکالے,
ٹھیک,
تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جس سے لیا ہے اسی کو واپس کر دے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شریف فقیر کو صدقہ دے دے. اور رشوت والا مال یا جوئے میں جیتا ہوا مال, یہ ایسے مال ہوتے ہیں کہ یہ لینے والے کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتے,
ٹھیک ہے.
اس پہ حکم ہی یہ ہے کہ یہ جس سے لیا اسی کو واپس کرے. اب اگر جس مالک نہیں ملتا, مالک تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ صدقہ کر دے کسی غریب کو. دونوں صورتوں میں جب کسی غریب کو یہ مال دے دیا, غریب نے قبضہ کر لیا, تو غریب کے لیے مستحق زکوٰۃ شریف فقیر کے لیے ایسے اموال حرام کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے, اس کے لیے حرام نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب وہ جو مستحق زکوٰۃ شریف فقیر نادار شخص ہے, اب وہ اپنی طرف سے اگر مسجد کے استنجا خانے ہوں یا کوئی سا بھی کام ہو مسجد کا, چاہے وہ مسجد کے ہال کا کام ہو, صحن کا کام ہو, مسجد کی چھتیں ہیں, تو ان میں بھی وہ دے سکتا ہے, کیونکہ اب وہ دے رہا ہے اپنا مال,
ٹھیک ہے,
اور اس شریف فقیر کے لیے کوئی حکم ایسا نہیں ہے. تو اب جو حرام مال ہے, جن لوگوں کے پاس حرام مال جمع ہو جاتے ہیں, وہ استعمال میں اپنے بھی لا رہے ہوتے ہیں, اور یوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو مسجد کے استنجا خانے میں دے رہے ہیں, تو ایک گندی جگہ پہ لگا رہے ہیں, تو گندی جگہ وہ اپنے استعمال کے اعتبار سے ہے, لیکن اس کو مسجد کے اندر لگانا جائز نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
ڈائریکٹلی یوں وہ کسی غریب کو دے دیں, صدقہ کر دیں, اب غریب پھر وہ اس طرح کے کام میں خرچ کرے تو ایک الگ بات ہے,
ٹھیک ہے. یہ تو کیا عوامی غلط فہمی کے اعتبار سے جواب نا, نارملی ابھی اگر ان کا سوال معمول کیا جائے کہ ویسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ اگر لوگوں سے ہم نے چندہ جمع کرنا ہے تو اب کیا جو ویسے ہی بھی مسجد کے چندہ دے دیں تو وہ بھی لگ سکتا ہے, یا مسجد کے استنجا خانوں کے لیے رقم دینے کیا الفاظ ہونے چاہیے؟
دیکھیں اس میں مخصوص مد میں چندہ لیا جا سکتا ہے, جیسے پوری مسجد تعمیر ہو چکی ہے, اب صرف رہ ہی گیا وضو خانہ استنجا خانہ, وضو خانہ بھی ہو گیا بالفرض, اب ایک استنجا خانے وغیرہ ہی رہ چکے ہیں, تو خاص اس مد میں بھی اگر کوئی چندہ طلب کرتا ہے تو وہ اعلان کر سکتا ہے کہ مسجد کے استنجا خانے, غسل خانے وغیرہ, اس کے لیے ہمیں اتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہے, جس میں مزدوری, سیمنٹ, بجری, سریا, یہ سب چیزیں جو ایک عام اندازے کے مطابق عام طور پہ لوگ اس کو پینا فلیکس پہ کر کے تشہیر کرتے ہیں, تو اس طرح بھی اعلان کیا جا سکتا ہے. اور اگر کہیں سے چندہ نہیں آتا اور مسجد کا جو اپنا فنڈ ہوتا ہے, جو ماہانہ جو چندہ باکس کے ذریعے سے جمع ہوتا ہے, یا جمعے میں, عید میں, اس طرح کے مواقع پر جھولی کے ذریعے مسجد کے مشترک عمومی کاموں کے لیے, تو اس پیسے کو بھی مسجد کے جو استنجا خانے ہیں, وضو خانے ہیں, ان میں استعمال کیا جا سکتا ہے,
ٹھیک ہے. مسجد کے لیے جو چندہ ہے وہ لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
میرا نام محمد فاروق ہے, میں کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سر پہ نقلی بال لگانا کیسا؟
جب سر پہ اصلی بال نہ ہو تو پھر آدمی نقلی بالوں کی طرف جاتا ہے. اب نقلی بال جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں, ایک تو یہ کہ انسانی بالوں ہی کی ایک وگ بنتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو انسانی بالوں کی وگ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے,
صحیح.
البتہ اگر انسانی بالوں کی وگ نہ ہو, وہ آرٹیفیشل کسی بھی چیز سے بنی ہوئی اگر بالوں کی وگ ہے تو اس کو مرد عورت استعمال کر سکتے ہیں, اگر انسانی بالوں کی نہ ہو. ایک پہچان جو میں سمجھ پا رہا ہوں, عام طور پہ جو اس کو یوز کرتے ہوں ان کو پتا ہوگا, بظاہر دکھنے میں وہ بال ہی لگتے ہیں, وہ بہت باریک سے بال دکھائی دیتے ہیں. جو مصنوعی بال ہیں آرٹیفیشل قسم کے, تو وہ دراصل کوئی بال جیسی چیز نہیں ہے, اس کو اگر کھینچیں तो वो खींचता ही चले जाता है
धागे की तरह है कुछ
धागा भी नहीं है वो।
अच्छा कोई अलग ही चीज है
कोई ऐसी चीज है अब उसको मैं वाजे नहीं कर पा रहा है? लेकिन वो चीज जो मैंने देखी है बच्चियां जो घर की थी भतीजियां वगैरह उनके देखा तो वो इस तरह खींचती चली जा रही थी। हालांकि अगर जो जेन्युइन बाल है वो अगर ज्यादा खींचा तो उसके एक हाथ वो टूट जाता है।
ठीक है
तो ये बाल नहीं था ये पता नहीं क्या चीज थी लेकिन बालों जैसी लग रही थी अब उसको खींच रहे हैं तो वो
अगर सर पे ली तो उसमें हरा
तो अगर आर्टिफिशियल है और वैसे बाल उसको कहा जा रहा है लेकिन है आर्टिफिशियल वो जेन्युइन इंसानी बालों से बनी हुई चीज नहीं है।
ठीक है
तो उसको मर्द या औरत इस्तेमाल कर सकते
इंसानी बालों वाली नहीं कर सकते
इंसान के बाल इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ठीक है जी एक आखिरी कॉल चला दीजिए।
मेरा नाम तनवीर अत्तारी मैं जामगोट से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि मस्जिद आयशा उमरे की नियत के लिए गए नियत करके सर से टोपी उतारना भूल गए मस्जिद आयशा की सीढ़ियों पर याद आया तो फौरन उतार दी और दोबारा नियत नहीं की तो इसके बारे में क्या हुक्म होगा।
अच्छा दूसरा इसमें यह है कि जैसे इन्होंने चादरें तो ओढ़ी होंगी ना चादरें ओढ़ी हुई हैं और नियत की कि नहीं की तो ऐसी सूरत में टोपी इमामा पहन के निकलना अवाम में ये भी इरशाद फरमा दें अभी नियत नहीं की है अगरचे शरण उस पर कोई लाजिम नहीं था कि सर को नंगा करे।
खास तो इनका जो सवाल था कि उमरे की मस्जिद आयशा से नियत कर ली हो सर पे टोपी रह गई और जब इन्होंने एहराम की नियत की होगी तो लाजिम बात है एहराम की चादरों में मलबूस होके आमतौर पर आदमी नफिल पढ़ता है फिर तलबिया कहता है नियत एहराम दिल में होते हुए सर पे टोपी रह गई है तो इस सूरत में ये तो हुआ जुर्म। ठीक है अब इसमें कोई कफारा वो दम वाली सूरत नहीं बनेगी क्योंकि सर इनका ढका तो रहा है
थोड़ी देर
लेकिन थोड़ी देर के लिए भी कहना सीढ़ी से उतरते हुए याद आ गया तो इनको सदका देना होगा।
अच्छा
सदका जो 2 किलो आटे में 80 ग्राम कम इतना वजन यानी 2 किलो ही पूरा कर लें तो ये इनको सदका देना होगा। ये सदका ये चाहे तो हरमैन शरीफैन में अगर फुकरा हैं हरम शरीफ में तो वहां दे दें यहां आकर दे दें तो सदका दिया जा सकता है। अब जो आपका जो सवाल है कि एक ऐसा आदमी के जो एहराम की नियत नहीं है लेकिन है वो
शक्लो उसमें
एहराम की चादरों में मलबूस है वो सर पर उसने इमामा शरीफ या उसने टोपी रखी हुई है तो यकीनन देखने वाला इसको अजीब और गरीब नजरों से ही देखेगा। अगर से इसकी एहराम
अभी नियत नहीं की
नियत नहीं की इस पे पाबंदियां शुरू नहीं हुई लेकिन ये लोग इसको देख के ये कहेंगे अरे आप तो एहराम में इमामा या आपने एहराम
से उठाएंगे ये बात करेंगे
तो नुक्ता चीनियां होंगी और मुसलमान को अपने ऊपर इस तरह नुक्ता चीनियां करवाना उंगलियां उठवाना एक तरह से ये तो मकाम तोहमत पे आ गया।
ठीक है
कि ये कैसा आदमी है इसको तो पता नहीं है कि एहराम के अंदर सर ढका नहीं जाता मर्द के लिए हुक्म है कि सर नहीं ढके और जिसने ढका हुआ है अब ये सफाइयां पेश करता रहेगा तो ये अपने आप को मुशक्कत में डाल रहा है और लोगों को बदगुमानी में मुब्तला कर रहा है तो ऐसी सूरत में चादर चूंकि जो सीजन है माहौल है उसके अतबार से यही होगा कि आप गोया एहराम की हालत में या तो भूले हुए या आप जानबूझ के सर पे टोपी रखे हुए हैं तो इसलिए लोगों को तश्वीश में ना डाला जाए और ऐसे काम हरगिज ना करें।
ठीक है जजाकल्ला मीठे मीठे इस्लाम भाई सिलसिला आपने मुलाहदा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ उनवानात पर हमने मुफ्ती साहब से सवालात किए और बड़े प्यारे अंदाज में आपने जवाबात अता फरमाए अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ सुना इसको याद रखने अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है।